السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 39 آیہ نمبر 238-245. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا، تم محافظ رہو، على الصلوات، نمازوں پر، والصلاة الوسطى اور نماز درمیان، اور نماز درمیانی. وقومو اور تم کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر. اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ایسے کھڑے رہو جیسے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ادب سے کھڑے ہوا کرو. اب یہاں پر نماز کی بات کی گئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے طلاق کے احکامات آ رہے تھے، طلاق کی عدت کے بارے میں احکامات تھے، عورتوں کو جب رخصت کرنا ہے یا طلاق دینی ہے تو کیسے انہیں رخصت کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، وہ ساری باتوں کی تاکید کی گئی. اور عین یہ میٹرز جو کہ طلاق کے میٹرز تھے، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات بدگمانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نماز کو نہ بھولو. یعنی یہ سارے میٹرز تو زندگی میں چلتے رہیں گے، یہ معاملات تو دنیا میں اور زندگی میں آتے رہیں گے، لیکن جس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا تو اس کی دنیا بھی چلی جاتی ہے، اور جس نے دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے چنا، یعنی وہ دنیا سے اس لیے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیا کو اس لیے برتتا ہے کہ اس کے بدلے اس کو آخرت میں فائدہ ملے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی بندے کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر نیت کرو کہ آخرت کی، تو دنیا بھی تم کو مل جائے گی، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز. اور اگر تم آخرت کو بھول جاؤ، اگر صرف دنیا ہی کے بندے بن کر رہ جاؤ گے، تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، دونوں کا نقصان ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، صرف دنیا کا بندہ بن کر نہ رہ جائے. اگر دنیا میں کوئی چیز کی کمی رہ گئی تو کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت میں کوئی چیز کی کمی بیشی رہ گئی تو پھر وہ پوری نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے تم کیا چیز کا اثاثہ بناؤ؟ اپنے دین کو. تم اس کی حفاظت کرو، اپنے دین کو فالو کرو، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کوشش کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو. اور یہی نمازوں کی فکر، ایمان کی فکر، اپنے دین کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ دراصل انسان کو کامیاب کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس کے لیے پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم محافظت کرو، تم حفاظت کرو اپنی نماز کی، اور اپنے حال کی اصلاح کرو. جب تم نمازوں کی حفاظت کرو گے تو تمہارے حال کی اصلاح بھی ہو جائے گی. جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی بہتر بنا دے گا. تم نمازوں کی اصلاح کرو گے تو آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عطا کر دے گا. تو لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. امام بغوی کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پانچوں وقت کی نمازیں ہیں، یعنی صرف کوئی ایک نماز نہیں بلکہ پانچوں وقت کی نمازیں ہیں، یا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بات کو چھپا دیا ہو، جیسے کہ لیلۃ القدر کو واضح نہیں کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں، اور اس کی حکمت علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا شوق پیدا ہو. تو اب کون سی رات شب قدر ہے نہیں معلوم، لہٰذا تمام طاقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کی تاکید کی ہے. اسی طرح سے اپنے ناموں میں ایک نام ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اسم اعظم ہے، جو اس کو کہہ کر پکارے گا اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی، اور وہ اسم اعظم بتایا نہیں گیا ہے کہ کون سا ہے. پھر اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی جس میں دعا قبول ہونے کا کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہوگی اس گھڑی میں، لیکن وہ گھڑی بتائی نہیں گئی کہ وہ کون سے وقت کی گھڑی، کون سا وقت ہے وہ، تاکہ لوگ دن بھر اس دن عبادت کریں، دعا کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے جھکیں، اس سے مانگیں. تو اسی طرح سے امام بغوی کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطی یہ بھی کون سی نماز ہے؟ واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کا نام نہیں لیا گیا باقاعدہ بلکہ صلاۃ الوسطی اس کو کہا گیا، تو ہو سکتا ہے پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی نماز ہو. لیکن دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل عصر کی نماز ہے. اور ہم کو ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جس سے یہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یہ صلاۃ العصر ہے. جیسے کہ غزوہ خندق کا موقع تھا اور ایک دن ایسا ہوا تھا کہ جس دن دونوں کے درمیان بہت زوردار جھڑپ ہوئی، دونوں فریقین کے درمیان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے. صحیح بخاری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ کے رسول نے درمیانی نماز کا ذکر کیا ہے. اور یہاں پر بھی کیا ہے، وسطی، وسط کہتے ہیں بیچ کے حصے کو، مڈل. تو یہاں پر حدیث میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، وسطی کا لفظ آیا ہے درمیانی نماز کا، یعنی عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی. اور یہاں پر قرآن میں صلاۃ الوسطی کہا جا رہا ہے، مطلب عصر کی نماز ہو سکتا ہے اس سے مراد. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی نماز عصر ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں خاص طور سے باقاعدہ آپ نے نام لے کر فرما دیا، تو اس سے اور یہ بات کنفرم ہو گئی کہ صلاۃ العصر ہے. پھر اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر، بال، مال و اسباب سب لٹ گیا. اب آپ سوچے کہ صلاۃ العصر کتنی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو پانچوں وقت کی نمازیں امپورٹنٹ، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ حافظ علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور اس میں خصوصاً عصر کی نماز کی. اور اس کی حکمت مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ عصر کی نماز کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان جو بزنس مین ہے یا جو بیچنے والا ہے یا کچھ بھی بازار میں جو خرید و فروخت کرنے والا ہے، تو عصر کی نماز کے وقت اب ساری چیزیں بند ہونے لگتی ہیں. خیر آج کے زمانے میں تو نہیں ہوتی، آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا کاروبار چل رہا ہے کہ سارے کاروبار کھلتے ہی رات میں ہیں، کیونکہ اب روشنیوں کی ہمیں کمی نہیں ہے، بجلی کی کمی نہیں ہے. اس زمانے میں تو صرف چاند کی روشنی ہوتی تھی اور سورج کی روشنی، تو سورج کی روشنی عصر تک اچھی طرح سے رہتی تھی، عصر کے بعد سورج غروب ہونا شروع ہو جاتا تھا، لہٰذا سب لوگ اپنا کاروبار بند کر دیتے تھے کیونکہ روشنی ہی نہیں ہوتی تھی. تو عصر کے وقت پھر جو کاروبار کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ جلد از جلد اپنا مال بیچنا چاہتے تھے تاکہ جلد از جلد گھروں کو لوٹ سکے اور اندھیرا نہ ہو جائے. اب اس وقت انسان مال سیل کرنے کے چکر میں ہو سکتا ہے وہ عصر کی نماز کا وقت آ رہا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میرا تھوڑا تو مال رہ گیا ہے، اسے سیل کر کے ہی اب میں جاؤں گا، اور وہ نماز کو ڈیلے کر دے. تو لہٰذا اسی لیے خصوصاً عصر کی نماز کا وقت ذکر کیا گیا ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگوں کو ایک اور عادت ہو گئی ہے کہ کیلولا کے نام پر جو لوگ لمبی تان کر سوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں حدیث کو ہی وجہ جواز بناتے ہیں اور حدیث کے ہی لنگڑے لولے سہارے لیتے ہیں. حالانکہ احادیث دین کا مذاق بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو احادیث اس لیے الحمدللہ کہ ہم دین پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اندر یہ شوق پیدا کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے احادیث کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا، الحمدللہ آگے اپنی نئی جنریشن کو پہنچاتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ جیسے ہی اذان ہو، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کیا کرتے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، اور جیسے ہی بلال آواز لگاتے آپ ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں. یعنی اذان ہونے کے بعد فوراً کیسے آپ متوجہ ہو جاتے تھے اذان کی طرف اور فوراً نماز کے لیے چل پڑتے، کہ گھر والوں سے بیگانہ ہو جاتے تھے اس وقت. کہ آج ہمارا حال ایسا ہے کہ آج ہم نماز کی اس طرح سے پابندی کرتے ہیں، یہ جیسے ہی مؤذن آواز لگاتا ہے کہ ہم اٹھ کر جاتے ہیں. ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے گویا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، حنین تمہیں پیاری ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. واقعی میں آج مسلمانوں کو نیند زیادہ پیاری ہو گئی ہے، اور جبکہ مسلمانوں کا یہ شیوا تھا کہ وہ فجر سے اٹھ جایا کرتے تھے اور ٹھیک ہے دوپہر میں تھوڑی دیر پیٹ ٹکا لیتے تھے کہ اللہ ہلکی سی نیند یا ہلکی سی ایک آرام کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. لیکن ہمارے یہاں پر ابھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سوتے ہیں عصر کے تھوڑے سے پہلے سے، یا تین بجے کہہ لیں اگر انڈیا پاکستان کا ٹائم ہو تو، اور عرب ممالک میں این ڈھائی بجے کے وقت یا دو بجے کے وقت سویا جاتا ہے، اور پھر ایسے وقت اٹھتے ہیں کہ بس مغرب کی اذان ہونے والی ہے، اور پھر وہ حدیث یاد آتی ہے کہ منافق کی طرح عصر کی نماز میں ڈیلے نہ کیا کرو. منافق کیا کرتا ہے، یا تو فجر میں یا عصر میں وہ سورج غروب ہونے کا، سورج طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور دیکھتا رہتا ہے کہ کب سورج یعنی نماز کا ٹائم کب ختم ہونے والا ہے، اور پھر آ کر جلدی جلدی رکعتیں ادا کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، مرغی کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، یعنی جلدی جلدی رکوع اور سجود کرتا ہے۔ تو یہ تو منافق کی نماز کا حال ہے، آج مسلمانوں کی نماز کا بھی یہی حال ہو گیا ہے، یعنی کوئی فکر ہی نہیں رہی، اس بات کی فکر ہی نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا سر کی نماز کا ٹائم تو بہت دیر تک ہے، تو جان بوجھ کر ڈیلے نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے ٹائمنگز ایسے سیٹ کرنے چاہیے۔ اگر آپ ہلکی سی نیند آپ لینا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نمازوں کو نہ ضائع کریں، یعنی ایسے وقت آپ آرام کریں کہ جس سے نمازیں ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور سے صلاۃ الوسطی کہا گیا ہے، اور اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب کیسے ہم اس کی پابندی کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اور حفاظت میں یہ بھی آتا ہے، جب سورہ مومنون ہم پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے دو دفعہ نماز کی تاکید کی ہے، کہ ایک تو مومنین کے بارے میں کہا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کیا ہے نماز کی؟ پہلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظت یہ ہوئی کہ چونکہ آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے پانچ وقت کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ آپ کا رب ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی فرما برداری کریں گے، چاہے کوئی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے لین دین میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، آپ کی شادی بیاہ، آپ کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق گزرے گی، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق گزرے گی۔ یعنی ایک طرف تو آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے رہ رہے ہوں، گھٹنے ٹیک رہے ہوں، سر جھکا رہے ہوں، اور کام اپنی مرضی کا کر رہے ہوں کہ میں نماز پڑھنے تک تو مسلمان ہوں لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں آزاد ہوں، شادی ہال میں میں ایک عام آدمی ہوں یا عام انسان ہوں، میں بازار میں ایک عام انسان ہوں، تو نہیں، ایک مسلمان جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، جو اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، پھر وہ کیسے نافرمانی کر سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ کیسے کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کیسے فضول خرچی کر سکتا ہے، وہ کیسے رسم و رواج میں اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے؟ تو ایک تو محافظت نماز کی یہ ہوئی کہ نماز کی حفاظت یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا، کیونکہ ایک طرف تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک رہے ہیں، دوسری طرف آپ باہر جا کر جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ نے تو نماز کا اپنے اثر اپنے دوسرے تمام معاملات پر آنے ہی نہیں دیا۔ ایک نمازی انسان ہر طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو کوئی نماز کا پابند ہوگا اس کے اندر فرما برداری بھی ہوگی۔ اور دوسرا نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ، اس کے پورے جو لوازمات ہیں اس کے ساتھ ادا کرنا، کہ آپ کا ستر اچھی طرح باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو نماز کے تقاضے ہیں، جو اس کے یعنی منیمم اور بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ بعض اوقات لوگ صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کا ستر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ کسی بھی طرح سے نماز ادا کر لیتے ہیں جبکہ وہ نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھ پاتے، اور خصوصاً خواتین، انہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، یقین جانیے کہ نماز میں شلواریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو ساری شلواریں پنڈلیوں سے اوپر آ جاتی ہیں، اور نماز کے ستر میں یہ ہے کہ آپ کے پیر کور ہوں، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایڑیاں اور باقی دوسرے میجورٹی آف اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ پورے پنجے بھی آپ کے کور ہونے چاہیے، یعنی پیروں کا پورا حصہ آپ کا کور ہو تبھی آپ کی نماز ہوگی۔ اور جو دوسرے اسکالرس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سامنے کی پنجوں کی انگلیاں اگر دکھائی دے تو، لیکن پیچھے ایڑی کا حصہ پوری طرح سے کور ہو اور آدھا پنجا پیچھے کا حصہ پیر کا وہ کور ہو، تو آپ بتائیے کہ جب شلواریں اتنی اونچی ہوں گی تو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی؟ پھر آستینیں آدھی ہماری، یعنی آدھی آستینوں کا جو فیشن نکلا ہے، مجھے تو یقین ہے کبھی بھی اس میں خوبصورتی نہیں دکھائی دی، جو خوبصورتی فل آستین میں نظر آتی ہے خواتین کو وہ ہاف آستین میں نظر ہی نہیں آتی، یقین جانے۔ ٹھیک ہے، خیر، یہ آپ اپنی سب کی اپنی مرضی ہے، سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، اگر آپ خواتین خواتین ہی ہیں اور اس میں کوئی گیدرنگ ہو رہی ہے تو آپ ہاف پہنے یا فل پہنے نو پرابلم، کیونکہ خواتین کا خواتین سے پردہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اگر اپنی ملنے جلنے والی خواتین ہیں، ان نون خواتین کے سامنے ان کے سامنے بھی نکلنے سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال یہاں ہم پردے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہاں ہم نماز کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں۔ تو حفاظت میں پھر یہ بھی آئے گا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز کی جو تقاضے ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کے لوازمات ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے آپ نے، اور خواتین کے لیے اسپیشلی ان کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کے اور ہاتھ کے پنجوں کے، یعنی کلائی تک اگر آپ نے آپ کی کلائی تک کپڑا کور نہیں ہوا ہے، آپ کی ایڑیاں اور پنجے کور نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ساڑی میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہو سکتی. پہلے زمانے میں اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم نے دیکھا تھا بہت سارے لوگوں کو کہ دوپٹہ اوڑھ لیتے تھے اوپر سے اور نیچے سے جب اللہ اکبر کہتے تو پیٹ سب نظر آتا تھا ساڑی میں سے، اور لوگ ویسے ان کی زندگیاں گزر گئی بلکہ انتقال بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور وہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہے، یہ ستر کا کوئی خیال نہیں. تو آپ کو پورے جسم آپ کو کور کرنا ہے، ایون آپ کے پیر وہ بھی کور ہونے چاہیے، آپ کی کلائیاں وہ بھی کور ہونی چاہیے، اور ایسا دوپٹہ نہ ہو کہ جو بار بار پھسلے. تو جو نماز کے تمام لوازمات ہیں اس کو آپ پورا کریں، جو اس کی شرائط ہیں اس کو پورا کریں، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں. اور تیسرا مطلب یہ ہوا اس کا کہ نماز کو وقت کی پابندی سے پڑھیں، اس میں جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ ہو، یعنی تبھی نماز آپ کی مکمل ہوگی جب آپ اس کو ریگولرلی، یعنی پانچ وقت کی نماز روزانہ وقت پر پڑھیں گے. الا کہ کوئی مجبوری آ جائے، کبھی ڈیلے کر دیں وہ کوئی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنی جلد ہو سکے نماز ادا کر لیں. اور دوسری بات یہ کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہو، اور خشوع اور خضوع کیا ہے کہ دل کی پوری حاضری کے ساتھ، جس میں یہ احساس ہو کہ میں بندہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جس میں یہ احساس ہو کہ میں غلام ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ایسے کھڑے ہو گئے کہ فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. آپ امیجن کر لیں کوئی بادشاہ کا دربار، آج کل تو ٹی وی اور کارٹون کے ذریعے سے بہت آسان ہے امیجن کرنا، تو آپ امیجن کریں کوئی بادشاہ کا دربار ہے، وہاں پر جو بادشاہ کے نوکر ہوتے ہیں یا اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیسے بادب کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ بادشاہ کی جب انٹری ہوتی تھی تو یہ جملہ کہا جاتا کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، ایسے ہی کچھ جملے ہوتے تھے، غالباً ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہے ہیں، کہ ادب سے کھڑے ہو جاؤ یا الرٹ ہو جاؤ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. تو ایک انسان کے لیے لوگ اتنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے. تو یہ تو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نقصوں سے درست کیا، جس نے ہمارے اندر جان ڈالی، جس نے ہمارے لیے تمام زمین کا بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا. اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. آپ دیکھیں ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہے، ہوا ہے، پانی ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، جانور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے رکھ دیا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں وہ کیسا ہمارا رب ہے اور کیسے اس نے ہمارے لیے ہر چیز پیدا کی ہے. اس نے بندوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج نہیں دیا، صرف جسمانی ضروریات کا خیال نہیں رکھا ہمارے رب نے ہمارا، بلکہ ہماری روحانی غذا کا بھی خیال رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کے لیے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، اور ہمارے لیے آخری نبی اور آخری کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے. تو ہم نے کیسے اس کے آگے کھڑے نہیں رہنا چاہیے، آپ بتائیں کیسے ہم جھکیں اس کے آگے، کیسے ہمارے اندر ادب ہو، تذلل ہو، ہمارے اندر عجزی ہو کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں. اگر یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جانا، یقین جانے انسان کبھی نافرمانی نہ کرے، الا یہ کہ کبھی اسے جانے انجانے میں ہو جائے. تو اس رب کے آگے ایسے کھڑے ہونا ہے جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. اور نمازیں تو یقین جانیے کہ حالت جنگ میں معاف نہیں ہے. تو آپ بھلا بتائیں کہ چھوٹی موٹی پارٹیز کے لیے، دعوتوں کے لیے، شاپنگ کے لیے بھلا نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نمازوں کی تو ہر حال میں حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کو اس کی پوری حفاظت کے ساتھ ادا کرنے والے بنیں، اور خصوصاً صلاۃ الوسطی کی ہم بہت فکر کریں، اس کو ہم اس کے صحیح وقت پر ادا کریں. آمین. آگے دیکھیے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. آیت نمبر 239. فَإِنْ، تو اگر خفتم، ڈرو تم، فَرِجَالًا خوف یادہ ہو، اور رُكْبَانًا یا سوار ہو کر، فَإِذَا، تو جب أَمِنْتُمْ امن میں ہو تم، فَاذْكُرُوا، تو تم ذکر کرو، اللہ کا، کما، جیسا کہ علمکم، اس نے سکھایا تم کو، معلوم جو نہ تکونو تھے تم، تعلمون، تم جانتے. اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں پہلے سکھایا ہے، جسے تم نہ جانتے تھے. اب یہاں پر نماز خوف کی بات آئی ہے، پہلے تو نمازوں کی پابندی کے لیے کہا گیا، پھر اسپیشلی صلاۃ الوسطی کی بات کی گئی، اب یہاں نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے. اور فرجالن، خواہ تم سفر میں ہو، چلنے والے ہو، یا جنگ کے لیے تم چل رہے ہو یا جا رہے ہو، جس بھی حالت میں ہو تمہیں نماز ادا کرنا ہے. تو اب یہاں پر دراصل اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ تم خواہ پیدل ہو، خواہ سوار ہو، یا تم چل رہے ہو، یا بیٹھ رہے ہو، کہیں پر بھی ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے. تو یہ تاکید کی جا رہی ہے، اور اسی لیے سفر میں قبلے کی طرف کے لیے جو ہے وہ پابندی ہٹا دی گئی کہ اگر تم اندازن قبلے کا اہتمام کر لو تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایگزیکٹ پتہ نہیں چل رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں بہرحال نماز پڑھنی ہے. شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، لیکن سفر میں یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ چاہے تو آپ اپنا رخ، اگر آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے تو کر نماز پڑھ لیں قبلے کی رخ، اور اگر نہیں کر سکتے تو اندازن پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی اس پر گناہ نہیں ہوگا. تو یہاں جو حالت خوف کی بات ہے، یعنی اگر امن نہ ہو، جنگ کی حالت ہو، اور اگر جنگ کی حالت نہ بھی ہو، بعد میں یہی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ ان سے کسی تابعی نے آ کر کہا کہ یہ تو حالت خوف کی بات ہے، یعنی جنگ کی بات ہے، اور اب تو جنگ نہیں ہے، اور ہم جب سفر کرتے ہیں تو نماز آدھی کر لیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا کہ اب تو ہم حالت خوف میں نہیں اور حالت امن میں ہے، تو ہم نماز کیوں کم کریں سفر میں؟ تو کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا صدقہ ہے، لہٰذا اسے قبول کرو. تو یہاں پر حالت خوف یعنی نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے جب تم جنگ کی حالت میں ہو. اور نماز خوف پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں. جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکے ہیں جو پہلے کے لوگ تھے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آگے آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں. تو امام کی اپنی تو دو رکعت ہو گئی اور وہ نماز سے فارغ ہو گیا، لیکن اب یہ دونوں گروہ کیا کریں گے، باری باری اپنی ایک رکعت کمپلیٹ کر لیں گے. تو دونوں کی ایک ایک رکعت وہ الگ سے ادا کر لیں گے، تو وہ دو دو ہو جائے گی. اور اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے، پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف. امام مالک کہتے کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر. یعنی حالت خوف میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یعنی تم جنگ کے میدان میں ہو تو اس وقت بھی نماز تم ایسے ادا کرو. تو یہاں پر حالت خوف میں یا جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی بھی حالت میں ہو. اور اسی سے یہ بات معلوم ہی، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہر حال میں نماز پڑھے، اور جب وہ سفر میں ہو تو قبلے کا اسے تعین کرنے میں مشکلی پیش کیوں نہ آ رہی ہو کہ کس طرف قبلہ ہوگا، تب بھی وہ نماز پڑھ لے. اور یہ زیادہ تاکید ہے، بلکہ سفر میں بھی آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور یہ نماز کی محافظت ہوگی، نماز کی حفاظت ہوگی کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. اور یہاں پر اس سے پتہ چل رہا ہے کہ تم حالت جنگ میں ہو، حالت خوف میں ہو، تب بھی تم وقت پر ہی نماز پڑھو. یہ نہیں کہا گیا کہ تم جب جنگ کی حالت میں تو ڈیلے کر کے پڑھو، اس سے نماز کی تاکید کا پتہ چلتا ہے. تو جب حالت جنگ میں نماز معاف نہیں ہے تو آپ بتائیں کسی پارٹیز کے لیے، کسی تقریب کے لیے، یا کچھ اور ذاتی کام کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو یہاں نماز خوف کی بات کی گئی ہے، اور نماز خوف کا طریقہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے. ایک اور بات اس سے پتہ چلی کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ جنگ کی حالت میں نماز چاہے تو ڈیلے کر سکتے تھے، لیکن یہاں پر ڈیلے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ اسی وقت ادا کرنے کے لیے کہا گیا. تو اسی سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کے شرائط کو پورا کیا جائے، اس کے ارکان پورے کیے جائیں، اور اس میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، چاہے کتنی بھی شدید حالت ہو یا جنگ ہی کی حالت کیوں نہ ہو. ہر حال میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور نماز کو احسن اور افضل طریقے سے ادا کیا جائے، بلکہ جب اطمینان کی حالت میں ہو، جب امن کی حالت میں ہو، تو اور زیادہ سکون اور بہتر طریقے سے نماز پڑھی جائے. یعنی جب نماز خوف میں پڑھنی ہے تو حالت امن میں کس طرح پڑھنی چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. آگے آیت نمبر 239، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيما فعلن في انفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم. والذین اور جو لوگ یتوفون و فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں وصیتن وصیت کرنا ہے لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متان فائدہ پہنچانا ہے الی الحول ایک سال تک غیر اخراج بغیر نکالے فإن تو اگر خرجنا وہ نکلے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما فعلنا جو وہ کریں فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں معروف بھلے طریقے سے واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو وہ اپنی بیویوں یعنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نکالا نہ جائے. لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں تو تم پر کوئی گرفت نہیں اور اللہ ہی صاحب اقتدار اور اختیار اور حکمت والا ہے. اب یہاں پر بیوہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ وہ آیت ہے جس کا حکم منسوخ ہے. جب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جس میں عورتوں کے لیے عدت کی بات آ گئی یعنی 4 مہینے 10 دن ان کی عدت بتائی گئی تو اس کے بعد پھر وہ آزاد ہیں تو یہ والی آیت پھر خود بخود اس کا حکم ختم ہو گیا. یہاں پر جو بیوہ کا جو نان نفقہ ہے اس پہلے جو حکم نازل ہوا تھا کہ مرتے وقت مرد اپنی بیویوں کے تعلق سے جو وارث ہیں ان کو وصیت کر جائیں. جب بعد میں بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی اور میراث والی آیت نازل ہو گئی سورہ نساء کی جس میں سے شوہر کے حصے سے بیوی کو شوہر کی جائیداد سے بیوی کو حصہ ملنا ہے اور بیوہ کا حصہ مقرر ہو گیا تو یہ آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. اب بیوہ کے لیے تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے دن اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے, بعد میں وہ آزاد ہے اور اس دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمے اور ترکے ہی سے ہوگا. اور جو سال بھر کا خرچہ تھا یعنی پہلے جو سال بھر رکنے کے لیے کہا گیا تھا اس کے خرچ کا جو مسئلہ تھا اس کا حل میراث کا حصہ پانے میں آ گیا سمجھے. تو بیوہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی, اس کو شوہر کی جائیداد سے حصہ ملے گا اور اس کے بعد وہ آزاد ہوگی, جہاں چاہے وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے. آگے دیکھیے, وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاؤن فائدہ ہے بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ, حقاً حق ہے عَلَى الْمُتَّقِينَ متقیوں پر. اسی طرح متعلقہ عورتوں کو معروف طریقے سے کچھ دے دلا کر رخصت کرنا چاہیے اور یہ بات پرہیزگاروں کے لیے انتہائی ضروری ہے یعنی حق ہے. آگے کی آیت بھی دیکھ لیجیے, کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے, امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اب یہاں پر پیچھے جو آیت آئی تھی کہ حق ہے محسنین پر, تو جب عورت کا کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو اور تم نے مہر نہ دیا ہو تو تم اسے کچھ نہ کچھ دے دلا کر ضرور رخصت کرو یعنی تم اس کا مہر اس کو ادا کر دو. اب یہاں پر مہر کے علاوہ بات کی جا رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے جو متقین ہیں تو جب وہ متعلقہ عورتوں کو رخصت کرتے ہیں طلاق دے کر تو ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں تاکہ اس سے عورت کو آسانی ہو. تو یہاں پر متقین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے متقیوں پر کہ بھلے طریقے سے رخصت کریں, کچھ دے دلا کر رخصت کریں. اور یہ طلاق کی آیتیں, وصیت, وراثت, عدت, دودھ پلانا, یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ تم اس سے تجاوز نہ کرو. تمہیں ان احکامات کے بارے میں علم ہونا چاہیے, طلاق کی آیتوں کے بارے میں, طلاق کے احکامات کے بارے میں, نکاح کے بارے میں, وصیت کے بارے میں, دودھ پلانے کے معاملے میں, عدت کے بارے میں. یہ بیسک نالج ہے جو کہ ایک مسلمان کو ہونی چاہیے. مرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے, طلاق دیتے وقت کس طرح سے احسان کرنا ہے اور طلاق کس وقت دینی ہے, جب حالت ناگزیر ہو جائیں, جب بالکل ایک دوسرے کے ساتھ نباہ ہونا ناممکن ہو. اور طلاق دے ہی رہے ہو تو پھر تم کیسے احسان کا معاملہ کرو گے, کیسے اس عورت کو فائدہ پہنچاؤ گے تاکہ رخصت کرتے وقت بھی وہ عورت تم سے اچھا گمان لے کر جائے. تو بہرحال یہاں پر یہ سب آیتیں اور یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کی ہیں, تو یہ بیسک معلومات ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں تفاصل میں تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن صحیح حدیث سے اس کے بارے میں کوئی بات ہمیں نہیں ملتی. دیکھیے آگے آیت نمبر 243 الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. الم ترى کیا نہیں تم نے دیکھا, الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجو نکلے, من دیارہم اپنے گھروں سے, وہم اور وہ الوفن ہزاروں تھے, حضر الموت ڈر سے موت کے, فقالا تو کہا لہم ان کے لیے, لہم اللہ ان کے لیے اللہ نے, موتو مر جاؤ تم, ثم پھر احیاہم اس نے زندہ کیا ان کو, ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل البتہ فضل والے علی الناس اوپر لوگوں کے, ولکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ, لا یشکرون نہیں وہ شکر ادا کرتے. کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ مر جاؤ, چنانچہ وہ راستے ہی میں مر گئے, پھر اللہ تعالی نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا, اور اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے, لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. یہاں پر جو اگر ہم اس کو ڈائریکٹ آیت سے ہم نے تو بہت سارے جو مفسرین ہیں, آلوسی ہے, شنکیتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد, دراصل اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مومنین پر جو جہاد کی بات, جو مومنین کے لیے جو جہاد کی بات کی گئی ہے یا جہاد کی جو تاکید کی گئی ہے, تو ایسے وقت میں جہاد سے فرار دراصل انسان کو موت ہی کی طرف لے جاتا ہے. یعنی جو انسان اپنے موت کے ڈر سے جہاد میں نہ جائے, لیکن اسے نہیں معلوم کہ اگر وہ جہاد سے فرار چاہ رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو موت آنی ہے, تو اللہ تعالی نے اس کی موت کا وقت تو لکھ دیا ہے, چاہے وہ میدان جنگ میں آئے یا اس سے فرار کر کے آئے, تو اس کو جہاد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ قصہ یہاں پر اس لیے بیان کیا ہے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے, اور جو قضا اور قدر ہے اس کا مقابلہ, اس کا استقبال کرنے کے لیے کہ تم اس پر راضی رہو. اور یہ تمہید ہے دراصل کہ یعنی یہ اس بات جو اللہ تعالیٰ نے وقاتلو فی سبیل اللہ, آگے کی جو آیت ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو, اس کے لیے یہ پہلے تمہید باندھی گئی ہے. تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے پہلے زمانے میں ایسے کہ جو مر گئے تھے اور پھر ان کو زندہ کر دیا گیا, جو ہزاروں کی تعداد میں تھے, جو اپنے گھروں سے نکلے تھے, موت کی ڈر سے نکلے تھے, لیکن اس کے بعد وہ مر گئے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا, اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی وہ جو موت کے ڈر سے نکلے تھے اور وہی موت ان کو راستے میں آ کر رہی. بعض مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں, واللہ عالم یہ کہاں تک صحیح ہے, اس واقعے کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اس کو صحیح نہیں سمجھنا ہے, ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث سے کوئی بات ہمیں پتہ نہیں چلتی, کیونکہ اس آیت کے بعد جہاد کا مضمون آ رہا ہے, لہٰذا یہ واقعے کا ذکر ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے, وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی, تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مرنے کے ڈر سے اس شہر سے باہر نکل گئے, یعنی دور دراز نکل گئے تاکہ موت سے بچ جائیں. ابھی کسی منزل پر پہنچے بھی نہیں تھے کہ راہ میں ہی انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ طاعون کے جراثیموں کی وجہ سے ہی مرے ہوں, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا اور بزدلی دکھائی, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان سب کو موت کی نیند سلا دیا. اگر وہ تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر میں رہتے تو ہو سکتا ہے وہاں پر اکثر بچ جاتے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ مدت کے بعد حزقیل پیغمبر, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے, وہاں سے گزرے, اور یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے دوبارہ زندگی عطا کی اور وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ اس زمن میں جو بتایا جاتا ہے صحیح ہو, اور ہو سکتا ہے صحیح نہ بھی ہو, کیونکہ اسرائیلیات میں سے ہے. تو اسرائیلیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, یعنی نہ تم یہ کہو کہ یہ سچا ہے اور نہ ہی یہ کہو کہ یہ جھوٹا ہے, اس کو ایز اٹ از رہنے دو. تو بہرحال, تو ایک تو ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر ہے اس پر ہمیں راضی و رضا رہنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا کہ یہاں رہیں گے تو موت نہیں آئیں گے, وہاں رہیں گے تو موت آ جائے گی, یا یہاں رہیں گے تو موت آ جائے گی اور وہاں جائیں گے تو نہیں آئے گی. نہیں, موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. آگے جو بات کی جا رہی ہوئی جہاد کی بات ہے, 244 آیت, وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. وقاتل اور تم جنگ کرو فی سبیل اللہ راستے میں اللہ کے، وعلم اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع العلیم سننے والا اور علم والا ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو یعنی موت سے مت ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، یعنی یہ والی آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ پیچھے کی جو آیت بتائی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ جہاد سے نہ ڈریں، پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو موت آ جائے گی، لہٰذا اس ڈر سے وہ جاتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، موت تو کہیں بھی آنی ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں آ جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں جہاد کا خیال تک نہ آئے تو وہ نفاق کی موت مرا۔ تو لہٰذا ہمارے دل میں ضرور اس بات کا خیال آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کی دین کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں موت آئے، تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی پر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہوا ہو، وہ منافق کی موت مرا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آگے دیکھیے 245، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا قرض، حسنا حسن، فیضاعفہ تو وہ بڑھائے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا بڑھانا، کثیرتن بہت، واللہ اور اللہ تعالیٰ یقبض وہ مٹھی میں لیتا ہے یعنی قبض کرتا ہے، ویبسط اور وہ پھیلاتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، تو اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا کر چڑھا کر زیادہ دے، تو اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر قرض حسنہ کی بات آ رہی ہے، اور قرض حسنہ کیا ہے کہ جو دل کی پاکیزگی کے ساتھ یا نفس کی پاکیزگی کے ساتھ دیا جائے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا مال حلال اور طیب ہے، تو کہا کہ جس میں نہ کوئی احسان ہو اور نہ جس میں کوئی اذیت ہو، یعنی جب آپ کسی کو دیں تو وہ قرض حسنہ کب بن سکتا ہے کہ جب آپ دے کر احسان نہ جتائیں اور نہ اذیت دیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انفاق پر ابھارا گیا ہے، اور لفظ قرض کہہ کر اس بات میں اور مزید تاکید پیدا کی گئی ہے کہ انسان قرض دیتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ مجھے یہ واپس مل جائے گا۔ تو یہاں پر ایکچولی ایک مسلم کو ابھارا گیا ہے کہ تم قرض حسنہ دو، کل قیامت کے دن تم کو اس سے بڑھ چڑھ کر مل جائے گا، نہیں اگر آج تم نے 10 دیے ہیں تو تم کو 20 بھی مل سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے اس کی 7 بالے نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو ایک کے کتنے ہو گئے، 700 ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے۔ تو قرض حسنہ سے مراد ایسا قرض ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے غریبوں، محتاجوں اور رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ان کو تنگ نہ کیا جائے واپس دینے کے لیے، نہ ہی قرض دینے کے بعد ان پر احسان جتایا جائے، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا کام لیا جائے قرض دینے کے بعد، اور جو تنگ دست ہو ان کو معاف کر دیا جائے، یعنی جو قرض دینے کا واپس دینے کا روادار نہ ہو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ قرض واپس دے سکے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے بہت زیادہ ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، جیسے جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا، مجاہدین کی مالی مدد ہے، اور بھی سارے، جس سے دین کو فروغ ہو، دین کو بڑھاوا ملے، اور یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا جائے، اور دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے، یعنی دے کر آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس سے مال میں بڑھوتری ہوگی، کیونکہ مال میں کمی بیشی ہونا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہی چاہتا ہے جس کو کشادہ کرتا ہے، اور وہی چاہتا ہے جو جس کو تنگ کرتا ہے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اصل تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اصل میں رزق کو بڑھانے والا اور کم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا تم اس کی راہ میں دو تو تمہیں اس سے فائدہ ہی ملے گا، زیادہ ہی ملے گا۔ تو بار بار ابھارا گیا، اور آگے جو آیتیں شروع ہوگی انشاءاللہ تو ساری آپ دیکھیں گے اسی کے مطابق ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے مطابق۔ تو ہم آگے اس کی ڈیٹیل اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینا کیسے اور کہاں تک اور کتنا دینا چاہیے اور کن کاموں میں دینا چاہیے اور اس کا اجر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ ویسے احادیث سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان خالص نیت سے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتا اور چڑھاتا ہے. جیسے ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے یا گائے کا بچہ ہوتا ہے, تو جیسے اس کا مالک اس کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے, بچھیرا ہوتا ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے صدقہ اور اس کو اس طرح سے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں. تو قرض حسنہ ایک تو غریبوں اور رشتہ داروں کو دیا جائے, اور دوسرا قرض اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو فروغ دینے کے لیے اس میں دیا جائے, وہ قرض حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو آج کی آیت سے جو عملی پوائنٹ ہمارے لیے ملتے ہیں, اس میں پہلا یہ ہے کہ صلاۃ العصر کی ہم فکر کریں اور اس کی طرف دوڑ کر جائیں, اس کے وقت پر اس کو ادا کریں. دوسرا عملی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جو پہلے تم نہیں جانتے تھے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو صحیح احادیث سے ہمیں جو عبادات ملتی ہیں وہی عبادت ہم کریں, وہی ذکر اذکار ہم کریں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر ہم کریں, کیونکہ نعمت کا اظہار عمل سے بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے, یہی شکر ہے اصل میں. تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا ہم شکر ادا کریں زبان سے بھی, دل سے بھی اور عمل سے بھی. اور تیسری بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں. تو جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے گا اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. جو یعنی قرض اگر کسی نے لیا, جیسے آپ ایک اچھے کسی انسان کو قرض دیتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لوٹا دے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ جو بھی قرض حسنہ دے گا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو ایفا کر سکتا ہے, لہٰذا اللہ کی راہ میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم دیں. اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کی آیتوں کے بیچ میں نماز کی تاکید کا ذکر آیا ہے, تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز ادا کریں گے تو معاملات بھی ہمارے درست ہوں گے. نماز ہم مکمل کریں گے اور پابندی سے پڑھیں گے تو ہمارے دوسرے معاملات بھی صحیح طریقے سے چلتے رہیں گے, تو لہٰذا نماز کی پابندی لازمی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے, اور خصوصاً صلاۃ العصر کو. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قضا اور قدر کے سلسلے میں اسباب کو ترک نہ کیا جائے. یعنی یہ نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ اچھا میری قسمت میں ہی لکھا ہے لہٰذا جو ہونا ہے ہونے دو اور ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے. نہیں, بلکہ اسباب وہ اختیار کرے اور پھر اسباب اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے, پھر جو بھی ہوگا وہ قضا اور قدر ہوگی, لیکن اسباب ضرور اختیار کرے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے والے بنے اور نماز کی پابندی کریں, خصوصاً نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی خاص طور سے ہم فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.